أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها والسلام على من اتبع الهدى. أما بعد، ما هي مبارک رمضان کی تبریق قبول فرمائے، پروردگار مبارک فرمائے اور آپ حضرات کی تمام ملت اسلامیہ کی زندگیوں میں برکتیں اور سعادتیں بھر دے. بحق محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
آپ سب یہ ارشاد پیغمبر سماعت فرماتے رہتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان بہار قرآن کا مہینہ ہے. دوسری تعبیر جو قرآن مجید کے لیے بھی ہے اور ماہ مبارک رمضان کے لیے بھی ہے کہ یہ مہینہ وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی میزبانی کا مہینہ ہے، یعنی وہ میزبان ہوتا ہے، ہم مہمان ہوتے ہیں. تو حق سبحانہ و تعالیٰ کے دسترخوان پر مہمان ہونے کی مبارک بات قبول فرمائے اور اس مہمانی یا میزبانی سے جس قدر فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں. جب وہ میزبان ہو تو کیا کچھ شان کرم ظاہر نہ ہوگی. اس کے معنی ہے کہ جو چاہیں طلب کر لیں. آپ کا کوئی مہمان ہوتا ہے تو مگر آپ کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ اس کی ہر ضرورت اور ہر خواہش پوری ہو. اللہ سبحانہ و تعالی میزبان ہے اور آپ مہمان ہیں. جو چاہیں طلب کریں. اور پھر یہ مہینہ جس میں شب قدر بھی ایک شب ہے، بلکہ اہل دل جانتے ہیں کہ اس مہینے کی ہر شب شب قدر ہے. ماہ مبارک رمضان کی ہر شب شب قدر ہے. اس وقت دنیا کا اور عالم اسلام کا حال دگرگوں ہے، عجیب حالات سے گزر رہے ہیں لوگ، ملت، قوم، پوری دنیا. اور اس اعتبار سے ایک عنوان ہر ایک کے ذہن میں ہوگا فکر مندی کا، اور وہ عنوان ہے امتحان، آزمائش. آخر ہماری کس طرح سے آزمائش ہو رہی ہے؟ ہمارے سامنے کون سا امتحان ہے؟ ہمیں اس آزمائش سے، اس امتحان سے کس طرح کامیابی سے گزرنا ہے؟ زندگی خود ایک آزمائش ہے، لیکن موجودہ حالات میں، عراق میں جو حالات ہیں بطور خاص، یہ حالات غیر معمولی حالات ہیں. اس میں ہم یہاں بیٹھ کر کیا کر سکتے ہیں؟ بحیثیت انسان ہمارے اوپر کیا فرائض ہیں؟ بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر کیا فرائض ہیں؟ یہ بڑے سوالات ہیں، چھوٹے نہیں، اور ان پہ سوچنے کی ضرورت ہے. اگر ہم قرآن مجید کی روشنی میں سوچیں تو ہماری رہنمائی کے لیے سورہ مبارکہ عنکبوت بطور خاص موجود ہے. مجھے یاد ہے سال گزشتہ بھی ماہ مبارک رمضان میں سورہ مبارکہ عنکبوت ہی عنوان تھا، لیکن پھر عنوان ذرا تبدیل ہو گیا تھا اور میں نے آیات فضائل کی تفسیر کی طرف توجہ کی تھی. اس مرتبہ خیال ہے اور بعض حضرات کا تقاضا بھی یہ تھا کہ اسی سورے کو فقرہ بہ فقرہ، آیت بہ آیت، مسلسل مرتب بیان کیا جائے. سورہ مبارکہ عنکبوت، سورہ مبارکہ عنکبوت میں جو کلی فضا ہے، جو مضمون ہے، وہ ایمان، وہ امتحان سے متعلق ہے. یہ بحث بھی آئے گی. جو کچھ عرض کر چکا شاید ہی اس کی تکرار کی نوبت آئے، لیکن جو کچھ مطالب ابھی پیش نظر ہیں. سورہ کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. یہ بات ذہن عالی میں رہے، قرآن مجید کے ہر طالب علم کو، قرآن مجید کے ہر قاری کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آیت کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 مرتبہ نازل ہوئی ہے. یہ نہیں کہ ایک بار نازل ہو گئی اور اس کے بعد تبرکن اسے ہر جگہ دہرایا جا رہا ہے. 114 مرتبہ یہ آیت نازل ہوئی ہے. سب سے پہلے سورہ مبارکہ الحمد کے ساتھ نازل ہوئی، اس کے بعد ہر سورے میں، سورے کے شروع میں یہ آیت نازل ہوئی. سورہ مبارکہ براءت میں شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اور اس کا سبب بعض مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ یہ سورہ کوئی مستقل سورہ نہیں ہے، بلکہ یہ سورہ انفال کا تتمہ ہے. چونکہ سورہ انفال کا تتمہ ہے، اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ سورہ سورہ عذاب ہے، یا سورہ براءت ہے، یا سورہ غضب ہے، اس لیے بسم اللہ نہیں ہے. مگر یہ قول کوئی بہت زیادہ وزن نہیں رکھتا. اس لیے یہ وزن نہیں رکھتا کہ قرآن مجید میں اور مثالیں بھی موجود ہیں کہ سورہ سورہ عذاب ہے، سورہ غضب ہے، سورہ قہر ہے، مگر اس میں بسم اللہ موجود ہے. اس کی سب سے بڑی مثال سورہ لہب ہے. سورہ لہب عذاب کا سورہ ہے، قہر کا سورہ ہے، غضب کا سورہ ہے، مگر اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے. اس لیے یہ دلیل، اور بھی سورے ہیں، سورہ لہب کے علاوہ بھی سورے ہیں کہ جس میں قہر و غضب کا تذکرہ ہے. سورہ فیل، مگر کیا رحمت کا تذکرہ ہے، نزول عذاب کا بیان ہے اس میں، یا اور سورے ہیں. تو سورہ براءت کے شروع میں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، تو اس کا سبب یہ ہے کہ یہ سورہ انفال کا تتمہ ہے. اور بھی جہات ہیں انشاءاللہ پھر کسی وقت، لیکن اس وقت یہ کہ ایک سورہ ایسا ہے، سورہ نمل، جس میں وہ خط ہے جو جناب سلیمان نے بلقیس کو لکھا تھا، ملکہ سبا، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے. وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَان، وہ خط جو ہے سلیمان سے، اور کیا ہے وہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے خط شروع ہوتا ہے. خط کی پہلی آیت، خط کا پہلا جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس اعتبار سے 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت نازل ہوئی ہے. یہ ایک مطلب. دوسرا مطلب یہ کہ یہ جو 114 مرتبہ نازل ہوئی ہے، تو کیا اس کے ایک ہی معنی ہے؟ یہ میں اکثر گزارش کر چکا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنے سورے ہیں، جتنی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت نازل ہوئی ہے، اتنے ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں. بلکہ ذہن میں یہ بات بھی آئی تھی کہ اس ماہ مبارک رمضان میں بسم اللہ ہی بے گفتگو ہوتی رہے. اب میں نہ وعدہ کر رہا ہوں نہ انکار، دیکھیے کیا گزرتی ہے. یہ تو ممبر پہ آنے کے بعد جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے، عرض کرتا ہوں. سورہ مبارکہ عنکبوت کی بھی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ یہاں پر بھی تھوڑی گفتگو کرنی پڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب ایسی ہے کہ بے حد فکر انگیز ہے, اور اس کی تاثیر میں اتنی, اس کی فضیلت میں اتنی روایتیں ہیں, اس کی تاثیر میں اتنی روایتیں ہیں کہ ان تمام روایتوں کا خلاصہ اہل اللہ, اہل دل, اہل ذوق اس چھوٹے سے فقرے میں پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, قول بسم اللہ الرحمن الرحیم بمنزلت کن من العابد. اللہ سبحانہ و تعالی کی شان کیا ہے؟ جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے, انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی امر کو انجام دینا چاہتا ہے, جب اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز وجود میں آئے یا کوئی کام انجام پا جائے, تو وہ کن فرماتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. جو منزلت حرف کن کی لسان مشیت کے لیے ہے, وہی منزلت بسم اللہ کی ایک مرد مومن کے لیے ہے. توجہ ہے, یہ معمولی بات ہے. یعنی ممکن نہیں ہے کہ انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کوئی کام آغاز کرے اور وہ کام انجام تک نہ پہنچے. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ چھوٹا سا فقرہ یا چھوٹی سی بات بہت بڑی ہے, چھوٹی نہیں ہے, اور آپ سب کے لیے حیرت انگیز و تعجب خیز بھی ہوگی, اور یہیں سے بہت بڑی بحث کا دروازہ کھل جائے گا. بہت سے حضرات کہیں گے صاحب ہم تو ہر کام بسم اللہ سے کہتے ہیں اور اکثر کام اٹک جاتے ہیں, نہیں ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی شکایتیں آئیں گی. اب ذرا توجہ رکھیے اور مسائل کی گہرائیوں میں ڈوبیے. مشہور حدیث پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تمام علماء اسلام نے بلا امتیاز مسلک یہ حدیث نقل فرمائی ہے. فرمایا کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر. ہر کام, ہر وہ کام جو قابل لحاظ ہو, کل امر ذی بال, کوئی بھی قابل لحاظ کام اگر بسم اللہ سے شروع نہیں ہوگا تو بے نتیجہ و ناتمام رہ جائے گا. یہ بسم اللہ کہنے کی گویا تاکید ہے, تعلیم فرمایا گیا کہ جب بھی تم کچھ کرو, کچھ بھی کرو تو بسم اللہ کہہ کے کرو. اب یہاں ٹھہریے, کچھ بھی کرو تو بسم اللہ کہہ کے کرو, جب کہنے والا یہ کہہ رہا ہے تو اس کے معنی کیا ہیں؟ یعنی واقعا کچھ بھی کرو, یعنی گناہ کرو تو اعوذ باللہ بسم اللہ کہہ کے, غلط کام کرو نعوذ باللہ بسم اللہ کہہ کے. جب بسم اللہ کہنے کا پابند کیا جا رہا ہے تو گویا دو چیزوں کا پابند کیا جا رہا ہے. اللہ کا نام ظاہر ہے کہ تم اسی کام پر لے سکتے ہو جس کام پہ اللہ کا نام لیا جا سکے, یعنی وہ کام اچھا ہو, کام حق ہو, کام درست ہو. باطل یا شر کا کام بسم اللہ سے تو نہیں شروع کیا جا سکتا. آپ دنیا میں, میں دنیاوی مثال دوں, ادبی بھی سماجی بھی. ادبی مثال یہ کہ فرض کیجئے آپ کوئی کتاب لکھتے ہیں, کتاب آپ لکھتے ہیں لیکن انتساب لکھتے ہیں, ڈیڈیکیشن, ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں کسی کے نام, تو جس کے نام انتساب کرتے ہیں کچھ مناسبت ہوتی ہے نا کہ اس کتاب کو اس شخصیت کو ہدیہ کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے. یا سماجی مثال یہ کہ آپ کبھی کسی روڈ, کسی سڑک, کسی گلی, کسی پارک, کسی بلڈنگ کو کسی کے نام پہ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں, تو کوئی مناسبت ہونی چاہیے. شخصیت کون ہے اور کیا چیز اس کے نام پہ قائم کی جا رہی ہے, کیا چیز منسوب کی جا رہی ہے, انتساب کس چیز کا کر رہے ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالی کا نام لینے کا پابند کر دیا گیا, اس کے معنی ہے کہ تم وہ کام انتخاب کرو گے جو کام اللہ کے نام منسوب ہو سکے. یعنی فعل حق ہونا چاہیے, کام حق ہونا چاہیے. دوسرے یہ کہ وہ کام بھی جو بظاہر یا فی الواقع وفی نفس الامر حق ہے, برحق ہے, خیر ہے, وہ کام بنیت خیر انجام دیا جائے. یعنی فاعل کی نیت بھی اچھی ہونی چاہیے. کبھی ہوتا ہے فعل بظاہر اچھا ہوتا ہے لیکن فاعل کی نیت درست نہیں ہوتی, جس کی مشہور مثال ہے الکلمۃ حق یراد بہا الباطل, کلمہ حق ہے مراد باطل ہے, کلمہ حق ہے مراد باطل ہے. معلوم ہے نہیں کس موقع پہ یہ فقرہ آیا ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام, کام بظاہر درست ہے مگر اچھی نیت سے نہیں کیا جا رہا ہے. یہاں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہہ سکتے آپ, اور کہیں گے تو بے اثر ہوگا, کہیں گے تو بے اثر ہوگا. فعل حق ہو, فاعل حق ہو, حسن فعلی بھی ہو, حسن فاعلی بھی ہو, دو حسن چاہیے. حسن فاعلی نیت اچھی ہو, حسن فعلی وہ فعل اچھا ہو. توجہ فرمائے نا, یہ دو شرطیں جب موجود ہوں گی تب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کے سزاوار ہوں گے. اور اس وقت جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں گے, بسم اللہ کہیں گے, حسن فعلی بھی ہوگا, حسن فاعلی بھی ہوگا, تو ممکن نہیں ہے کہ وہ فعل نتیجے تک نہ پہنچے, ممکن نہیں ہے. یا لوح قلب پر تحریر فرما لیں اور اس میں کسی شک, کسی شبہ, کسی ریب, کسی وہم گمان کا داخل نہیں ہونا چاہیے, اور پھر تجربہ کر کے دیکھیں. یہ اور بات ہے, ایک یہیں پہ فقرہ عرض کر دوں کہ ہر کام کے کمال کی منزل کو شاید ہم خود نہیں پہچانتے. جب ہم نے کوئی کام شروع کیا اور سپرد کر دیا اللہ سبحانہ و تعالی کے, تو وہ اس کام کو اپنے لحاظ سے کمال تک پہنچائے گا, نہ کہ ہمارے لحاظ سے. ممکن ہے ہمارا افق نگاہ محدود ہو, ہماری نگاہی کیا, ہماری نظری کیا, ہماری پہنچ کیا, ہمارا افق نگاہ, ہماری نظر محدود ہے, تھوڑی سی بلندی یا تھوڑا سا فاصلہ ہماری نظر میں ہے. پروردگار عالم اپنے اعتبار سے کاموں کو, نیتوں کو, ارادوں کو, وجودات کو درجہ کمال تک پہنچاتا ہے. ہمارے لیے مثلا منتہائے فکر یہ ہے, جو کچھ ہم سوچ سکتے ہیں اس کی آخری انتہا یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں خوشحال زندگی بسر کریں, پھلے پھولیں اور کوئی گزند نہ پہنچے, کوئی مشکل درپیش نہ ہو, کوئی مصیبت سامنے نہ آئے. بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس جہان میں تمہاری زندگی کتنی عالی شان ہونی چاہیے, اور اس اعتبار سے ہمیں درجات کمال تک پہنچاتا ہے. اور ان درجات کمال تک پہنچنے کے لیے جو لازمی تقاضے پورے ہوتے ہیں, چونکہ ہمیں شعور نہیں ہے اس لیے کبھی کبھی وہ چیزیں مشکل نظر آتی ہیں,
لیکن یاد رکھیے کہ جو کارخانہ قدرت میں مشکل امور لازمی طور پر آتے ہیں ان مشکلوں کا حل بھی وہیں سے آتا ہوتا ہے، وہیں سے مشکل کا حل بھی ملتا ہے. اور ایک دو نہیں نہ جانے کتنی مثالیں ہیں، پروردگار کی طرف سے حکمت کی، مصلحت کی، رحمت کی، فیضان رحمت کی کتنی مثالیں، اور ہماری طرف سے غفلت کی کتنی مثالیں. آج تشریف نہیں رکھتے ہیں، عمران امام صاحب انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں ان تقاریر میں اس نئی تھیوری اور نئی ڈسکوری پر بھی بحث کروں گا جو انرجی سے میٹر وجود میں آیا ہے، نور سے مادہ وجود میں آیا ہے. میں آج صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ جملہ آپ حضرات نے اگر یاد رکھا تو کام آئے گا. ہماری غفلتوں کی انتہا نہیں ہے. جو منظر ہم روز اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ منظر صدیوں کی کوششوں کے بعد سائنس ڈسکور کرتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ سائنس دعویٰ کرتی ہے آج ہم نے انکشاف کیا، آج ڈسکور کیا. وہ چیز جو آلریڈی ڈسکورڈ ہے، یعنی ظاہر ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے الظاہر، اور سورہ مبارکہ حدید کے شروع میں ہے کہ وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے، وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے. اس کے امور کی شان بھی ہے کہ اس میں ظہور بھی ہے اور بطون بھی ہے، آشکارا بھی ہے اور بنا بھی ہے، عیاں بھی ہے نہا بھی ہے. یہ طلسم دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، مگر آپ ایک چھوٹا سا بیج بوتے ہیں زمین میں، ایک چھوٹا سا تخم میں چھوٹا سا بیج، یہ بیج بڑھ کے شجرے سایہ دار ہو جاتا ہے. اس بیج میں اس کا حجم، اس کا والیوم، اس کا ویٹ، اس کا ماس، اس میں جو کچھ ہے کتنا ہے کیا ہے، اور یہ بڑھ رہا ہے، اور بڑھ کے پھر اس کا ویٹ اور والیوم اور ماس اور کیا کیا ہو جاتا ہے، کتنا ہو جاتا ہے. یہ کہاں سے اس وجود میں برکتیں پیدا ہو رہی ہیں؟ لفظ برکت پہ غور کیجیے. اس میں اضافہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ زمین میں کوئی کمی ہو رہی ہے؟ ہے وہ پروسیس، سائنسی پروسیس ہے. کچھ چیزیں، کچھ انگریڈینٹس، کچھ غذائیں زمین سے لیتے ہیں پودے اور پروان چڑھتے ہیں، لیکن کتنا لے رہا ہے اور کتنا دے رہا ہے؟ یہ بیچ میں جو اضافہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں لگتا کہ کوئی قوت ہے جو مادے میں بدلتی چلی جا رہی ہے؟ اس اعتبار سے اور بہت سی مثالیں وقتاً فوقتاً عرض کروں گا کہ ہم بہت سی چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کی سائنسی تعبیر نہیں کر پاتے، اس کی فلسفیانہ تعبیر نہیں کر پاتے، اس کی حکیمانہ تعبیر نہیں کر پاتے، اس کو ڈیفائن نہیں کر پاتے مخصوص ڈسپلن کے مطابق، لیکن بہت سے مظاہر قدرت الہیہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور غفلت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ ہماری غفلتوں کا حال. پروردگار جب فرما رہا ہے کہ تم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہر کام کا آغاز کرو، تو اس میں بڑے رموز ہیں واقعا. اور جانے دیجئے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ حدیث صحیح السند ہے. کھانے پینے کے آداب میں حضرت نے فرمایا کہ جب دسترخوان پہ بیٹھو تو جو بھی کھاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور کہو، اور فرمایا جو چیز بھی کھائی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وہ کبھی نقصان نہیں کرے گی. کچھ دنوں کے بعد ایک شخص نے حضرت کے سامنے آ کے شکوہ کیا، گلہ کیا، یا امیر المومنین، میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کھایا تھا اور مجھے نقصان کر گئی تھی. تو آپ نے فوراً ٹوکا کہ دسترخوان پہ جتنی چیزیں تھیں ہر چیز کھاتے وقت بسم اللہ کہی تھی، یہ آیت پڑھی تھی، یا بس ایک مرتبہ بسم اللہ کہا اس کے بعد جو سامنے آیا پھر کھاتے چلے گئے. توجہ فرمائی، اب 10 چیزیں رکھی ہیں ماشاءاللہ دسترخوان پر، آپ نے ایک بار بسم اللہ کہا اور کھانا شروع کیا. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مضر ہو سکتی ہیں. اگر آپ نے ہر چیز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کی ہوتی یہ آیت، تو ممکن نہیں تھا کہ نقصان ہو جاتا. اسے آپ حضرات، یہ روایت ہے، صحیح السند ہے، اور اسے آپ شک و شبہ کی نگاہ سے نہ دیکھیں، اسے تجربہ کر کے دیکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ اثر جو دسترخوان سے وابستہ ہے، ایک اثر. زندگی کا کوئی بھی عمل ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر آپ انجام دیں، انشاءاللہ اوپر ثمر ہوگا، بے نتیجہ کبھی نہیں ہوگا. ایک چیز کی طرف توجہ فرمائے کہ جو حدیث شریف میں لفظ آیا ہے وہ ہے ابتر کا. کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر. ہر کام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں ہوگا وہ ابتر ہوگا. ابتر کسے کہتے ہیں؟ اور یہ ابتر کہیں اور بھی آیا ہے قرآن میں، سورہ مبارک کوثر میں آیا، ان شانئک ہو الابتر. دونوں میں ایک بات ہے، کبھی کام ابتر ہوتا ہے، کبھی ذات ابتر ہوتی ہے. کسی کا کوئی کام ناتمام اور بے نتیجہ رہ جائے، اور کس کوئی ذات ہی بے نتیجہ رہ جائے، دونوں میں فرق ہے. وہاں جو کہا گیا دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، وہاں پر خود دشمنوں کے لیے کہا گیا ہوا، ان شانیہ کا ہوا الابتر، آپ کا دشمن خود ہی ابتر ہے، یعنی وہ ذات ابتر ہے، وہ وجود ابتر ہے. توجہ ہے، اس کے اعمال کیا ہوں گے وہ تو الگ رہی بات، اس کا وجود ابتر ہے. وجود کا ابتر ہونا اور کام کا ابتر ہونا، آپ توجہ فرمائیے کتنی بڑی بات ہے. ایک شخص ہے، اس کا کوئی ایک کام بے نتیجہ رہ جاتا ہے، ایک شخص ہے، اس کا پورا وجود بے نتیجہ ہے. بہت فرق ہے دونوں باتوں میں، زمین تا آسمان فرق. دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاہے اس دور میں ہو، چاہے اس دور میں ہو، چاہے آنے والے دور میں، چاہے وہ القاعدہ کی شکل میں ہو، چاہے داعش کی شکل میں ہو، چاہے کسی شکل میں، ان کا کام ابتر، ان کا وجود ابتر ہے. وقتی طور پر جو ان کی شورشیں ہیں اس سے گھبرائیے گا نہیں، پریشان نہ ہو. یہ بات الگ ہے، جس سے جو کچھ حق کی خاطر مدد ممکن ہے کرتا ہے، دام درم سخن ہے. مگر ان کی شورشوں سے مایوس یا ان کی شورشوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ثبات قدم میں فرق نہ آئے، یقین میں فرق نہ آئے، ایمان میں فرق نہ آئے، خدا پہ بھروسہ رکھیں. دشمنان حق، دشمنان قرآن، دشمنان مصطفیٰ، دشمنان اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا وجود بھی ابتر ہے، ان کا کام بھی ابتر ہے. یہ کہیں کسی نتیجے تک پہنچنے والے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اور جو آثار اور فضائل ہیں، اب اس وقت اس سے گفتگو ہمیں قدم آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ بات پھر الفاظ تک آئے گی اور الفاظ سے حروف تک آئے گی. बिस्मिल्लाह शुरू होता है एक हर्फ से, हर्फ बा। अरबी ग्रामर में ये ज़ाहिरी ग्रामर जो नाहो की किताब में पढ़ाई जाती है मदरसों में, इस एक बे के 14 मानी है। एक बे के हर्फ बा इसके 14 मानी है। अब आम एतबार से अगर मासूमीन की रिवायतें सामने ना हो तो ये फिक्र होती है कि इन 14 मानी में से यहां कौन से मानी मुराद हो सकते हैं। और फिर बे और इस्म मिलकर बेस्म जो कलिमा बना, असम ये बे इस्म, अलिफ बीच में लिखा नहीं है यहां पर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दरअसल में है बे इस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूंकि ये एक मखसूस कायदा बिस्मिल्लाह का है कि यहां अलिफ हस्फ हो सकता है, लेकिन दूसरी जगह अगर लिखा जाए जैसे बे इसमें ही सुबहानहु, बे इसमें ही तबारक व तआला, तो वहां हुक्म है नहवियों का कि आप अलिफ लिखें। जो लोग नहीं लिखते वो तसामो है। यहां भी नुकते हैं, आखिर ये अलिफ हस्फ कैसे हो गया, कैसे जायज हो गया? इसके मानी ये हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में ये जो अलिफ है दरमियान से ये हटकर ये हर्फ असल कलिमा में इस तरह पैवस्त हो गया कि बीच में फासला बाकी ना रहा। ये बहुत फिक्रंगेज नुकता है। ये नुकता उस नुकते से कम फिक्रंगेज नहीं है कि जो उस हदीस से सामने आता है जो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब है और साहिब मशारिक़ो अनवार यकीन और दूसरे उलमा ने अलाम मजलिसी ने बिहार में भी और उसी किताबों में भी नकल फरमाया है कि आपने फरमाया जो कुछ कुल कुरान में है वो सूरह हम में है, जो कुछ सूरह हम में है वो बिस्मिल्लाह में है, जो कुछ बिस्मिल्लाह में है वो बाय बिस्मिल्लाह में, और मैं वो नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह हूं जो बा के नीचे है। बर फर्ज सबूत अगर आका ने यह फरमाया है तो किस कदर फिक्र अंगेज बात है। जिस कदर फिक्र अंगेज ये बात है कि इस नुक्ते में कितनी मानवियत है, उसी कदर फिक्र अंगेज ये बात है कि इस बे के आने से इस्म का अलिफ गायब कैसे हो जाता है। बहुत फिक्र अंगेज बात है। अलबत्ता यही वो मंजिलतें हैं, मंजिलें हैं फिक्र की, जहां पर इंसान को अपने दिल को और अपने ईमान को संभाल कर रखना पड़ता है। अगर जो इल्मी कवानीन मुकर्रर हैं, तवज्जो रखिएगा, शरीयत ने जो राहें मुकर्रर कर दी हैं, जो हदें मुकर्रर कर दी हैं, उन राहों और उन हदों को और इल्मी कायदों को, जाबितों को, उसूलों को नजरअंदाज करके इंसान सिर्फ अपने तखय्युल पे भरोसा करे तो गुमराह हो सकता है, शिर्क में भी मुबतला हो सकता है, कुफर में भी मुबतला हो सकता है, अपने लिए एक नया दीन बना सकता है। इसलिए हमें पाबंद रहना है उन उसूल का, उन कवानीन का, उन कवायद का जो उलूम ने और शरीयत ने मुकर्रर कर दिए हैं। उन उसूल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जितनी बात बिल यकीन मालूम हो उतनी ही कहिए, शायरी ना कीजिए। शायरी की बुनियाद तखय्युल पर है जी। मेरा ख्याल है, आप क्या और आपका ख्याल क्या, हम क्या हमारा ख्याल क्या। जितनी बात बिल यकीन मालूम है कि अल्लाह ने यह कहा, मासूम ने यह कहा, अभी मैंने जो हदीस आपके सामने नकल की आपने मुलाहिज़ा फरमाया होगा कि मैंने एहतियात की है बयान करने में, मैंने कहा बरफर्ज सबूत, बरफर्ज सदूर, अगर आका ने यह फरमाया, मैंने सुना था आका की जबान से, आपने सुनी है आका की जबान से, सनद सही हो सनद है, तमाम मुहद्दिसीन कबूल करते हैं कि आका ने फरमाया है। किसी चीज का मशहूर हो जाना فرض کیجئے یہ حدیث نہ ہوتی کہ انا النقطۃ تحت الباب، کیا مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ کچھ گھٹ جاتا؟ نعوذ باللہ. علی علی ہیں، علی وہ ہیں جو اس بلند ترین منزلت پر فائز ہیں جس منزلت کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے. اگر ایمان و یقین اس درجے پر ہے تب گفتگو شروع کیجیے. علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی شک و شبہ سے بالاتر ہے. جیسے میں مقام توحید میں عرض کرتا ہوں، مقام توحید میں عرض کرتا ہوں کہ توحید حق صمدی وہ حقیقت ہے جس تک شرک کا غبار پہنچ ہی نہیں سکتا. یعنی مگر ممکن ہے کہ کوئی شریک باری ہو سکے، ممکن ہے کہ اللہ کا کوئی شریک ہو سکے. آپ ہزار شریک فرض کر کے بیٹھ جائیے، مان کے بیٹھ جائیے، بنا کے بیٹھ جائیے، اور شریک ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات میں یا اس کے صفات میں یا اس کے اعمال میں، اس کے افعال میں، اس کے شؤون میں، اس کے کارخانہ قدرت میں، اس کے ارادوں میں، اس کی مشیتوں میں، اس کے اختیارات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. ہم ہزار بت نہیں، ہزاروں ہزار بت بنا لیں، پتھر کے بنا لیں، لکڑی کے بنا لیں، بولتے ہوئے انسانوں کو بت بنا لیں، جو چاہے نظریوں کو بت بنا لیں، لفظوں کو بت بنا لیں، جو کچھ بنا لیں، مگر حق سبحانہ و تعالی اس کی ذات، اس کے صفات، اس کے افعال، اس کے شؤون، اس کے کارخانے قدرت میں، اس کے اختیارات میں، اس کی مشیتوں میں ممکن نہیں ہے کہ فی الواقع وفی نفس الامر کوئی شریک ہو سکے. ممکن نہیں. جس طرح یہ ممکن نہیں ہے، اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، رسالت اور خاتمیت ہے. ممکن نہیں ہے کہ وہاں کوئی شریک نبوت ہو سکے، شریک رسالت ہو سکے، شریک خاتمیت ہو سکے. اور اسی طرح جو محافظین مقام خاتمیت ہیں، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ وہ حقائق ہیں جو ہر طرح کے وہم و گمان سے بلند ہیں. اور جو لوگ ان حقائق کے سلسلے میں وہم و گمان میں مبتلا ہیں، ان کے لیے جو مناسب الفاظ ہو سکتے ہیں وہ شاید شایع نشان ممبر نہیں ہے، میں زبان سے کہہ نہیں سکتا، وہ انسان نہیں ہے، وہ انسان نہیں، دو پائے ہیں، ان کے کاسہ سر میں مغز انسانی نہیں ہے، ان کے سینے میں قلب انسانی نہیں ہے. جو ان حقائق کے سلسلے میں وہم و گمان میں مبتلا ہیں، علی ابن ابی طالب کے فضائل نہ ہو یہ روایت، فرض کیجئے نہ ہو، میں نہ انکار کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں فرض کیجئے نہ ہو. بعض لوگوں نے چونکہ یہ شبہات اٹھائے اس لیے عرض کر رہا ہوں، فرض کیجئے نہ ہو، تو کیا علی قرآن سے جدا ہو سکتے ہیں یا قرآن علی سے جدا ہو سکتا ہے یا قرآن اسلام علی سے جدا ہو سکتا ہے؟ اللہ اللہ ہے، محمد محمد ہے، مگر علی کی وہ منزلت ہے کہ اگر اسلام علی سے جدا ہو جائے تو علی کا نقصان نہیں ہوگا، اسلام اسلام نہیں رہ جائے گا. یہ ہے منزلت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی.
اللہ صلی علی محمد.
اسلام علی سے جدا ہو کر مگر اسلام رہ سکتا ہے؟ اسلام علی سے جدا ہو کر اسلام رہ سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. تو یہ جب لہجہ اختیار کرتے ہیں، یہ علمی ضرورت ہوتی ہے، طالب علمانہ ضرورت ہوتی ہے. आप किसी एक रिवायत पे भरोसा करके हजरत अली की फजीलत पर, और अली अली है वो वजूद है मुबारक और मुकद्दस, एक वजूद है, एक हकीकत है। सूरज के ऊपर कितने ही बादल आ जाएं, बादल बादल पिघल के रह जाएंगे, सूरज का नुकसान नहीं होगा। बादल पिघल जाएंगे, बिलाखर उन्हें पानी पानी होना है शर्म से। सूरज के मुकाबले पे जो बादल का टुकड़ा आएगा उसे शर्म से पानी पानी होना है, और क्या होना है। ये हकायक अल्लाह की तौहीद, मोहम्मद की नबूवत और खातिमियत, अली की इमामत और विलायत, ये वो हकायक। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये हकायक अपनी जगह है। बिस्मिल्लाह में बाए बिस्मिल्लाह का नुक्ता या इस्म का अलिफ, इसका थब्त होना, उसका हस्फ होना, ये फिक्रंगेज जरूर है, सोचने की बात है। मगर सोचें उसी हद तक और सोच के नतीजा अख्ज करें उसी हद तक जिस हद तक आपको वाज़ह इल्मी दलाइल नसीब हो। तवज्जो है कतईयत के साथ, दो दो चार की तरह जो रसूल ने कहा, अल्लाह ने कहा, वो सामने रहे। बाद हजरात बाद ज़ईफ रिवायतों को या अपने तखय्युल को, अपनी शायराना फिक्र को इस कदर अहमियत देते हैं कि फिर हर दलील और हर कानून और हर इल्मी तकाजे को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसा न कीजिए। इल्म इल्म है, कुरान कुरान है, हदीस हदीस है, उलूम उलूम है, उलूम इसीलिए तालीम फरमाए गए हैं। फिक्र फिक्र है, शरीयत शरीयत है। शरीयत के एक एक कानून का एहतराम कीजिए। शरीयत के किसी भी कानून को नजरअंदाज करके आप तरीकत तक नहीं पहुंच सकते। शरीयत के किसी भी हुक्म को नजरअंदाज करके आप हकीकत तक नहीं पहुंच सकते। ये दौर वो है जब जवान नौजवान और बहुत से हजरात तरीकत और हकीकत और तसव्वुफ और इरफान की बातें बहुत कर रहे हैं, मगर इरफान की बातें करने के लिए फरमान इलाही को नजरअंदाज करके इरफान तक कोई नहीं पहुंच सकता। फरामीन, इन फरामीन को सामने रखना है। ये फरामीन इन्हीं के बातन से, इन्हीं फरामीन के बातन से, इन्हीं के बातन से तरीकत फूटती है, तरीकत सामने आती है। तरीकत पर अमल करने ही से हकीकत तक रसाई हासिल होती है। और इसीलिए आज गुजारिश करूं कि पिछले साल भी अर्ज किया था, अक्सर अर्ज करता हूं, फिर याद दहानी अर्ज कर रहा हूं कि कुरान मजीद के इन अल्फाज की तिलावत की भी कोशिश कीजिए, एहतमाम तिलावत। ये शुभा के हमें अरबी नहीं आती तो कुरान मजीद पढ़ने से क्या फ़ायदा, या अरबी नहीं आती तो आयत पढ़ने से क्या फ़ायदा, ये शुभा दिल में जगह न दीजिए। इसे असल कुरान ये फुर्सत हाथ से जाने ना पाए, ये शबें और ये रोज़ असल कुरान, ये जो अरबी ज़बान में कुरान है, आपको अरबी आती है या नहीं आती, आप इस कुरान मजीद की तिलावत से गफलत ना करें। कम से कम 50 आयतें, 100 आयतें, ये माह मुबारक रमजान है, एक पारा तो रोज पढ़िए। ये भी हुक्म है, ये फरमान है, ये फरमान है कि कुरान पढ़ो, कुरान मजीद पढ़िए। इस फरमान पर जब आप खुलूस के साथ अमल करेंगे तो इरफान खुद वो अता फरमाए। अल्लाह सुबहानहु व तआला की जिम्मेदारी है कि वो कुरान मजीद के जौहर को आपके लिए आश्कारा फरमाए। इसलिए आज गुफ्तगू को यही रोक रहा हूँ इस गुजारिश के साथ, इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह पर भी गुफ्तगू जारी रहेगी। हमारी और आपकी हर आजमाइश में कलीद मतलब बिस्मिल्लाह है, और बिस्मिल्लाह से मुराद सिर्फ लफ्ज़ बिस्मिल्लाह नहीं, واقعاً بخاطر خدا، بخاطر حق، بخاطر اللہ سبحانہ وتعالی اگر ہم کوئی کام کریں گے، کوئی قدم اٹھائیں گے، وہ بے نتیجہ نہیں ہوگا. کوئی امتحان سامنے ہوگا، امتحان میں کامیابی ہوگی. کوئی آزمائش سامنے ہوگی، آزمائش میں کامیابی ہوگی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طورا وتمتعه فیها طویلا. اللہم صل علی
اللهم صل على محمد.